ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترات الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب شیطان بڑا ہی چالاک اور اس کے پاس علم کی بھی کمی نہیں سارے انبیاء کے ساتھ کیونکہ اس کا تعلق رہا ہے انبیاء کی مخالفت کرنا جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان کتابوں کے بارے میں اس کا علم ہے اس کی چالیں بڑی تیز ہیں یہ دوست کسی کا بھی نہیں ہے دشمن اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا انہو لکم عدوکم مبین یہ تمہارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے ظاہری طور پر ویسے ساتھ دے گا لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ ساتھ نہیں دے گا بلکہ اس کو مروائے گا وہ ادراہیم کا جو قصہ آتا ہے کہ دو تاجر تھے وہ سفر پر نکلنے لگے تو سوچا کہ اپنی بہن کو کہاں چھوڑ کر جائیں کس کے پاس چھوڑ کر جائیں پھر نگاہ انتخاب اس راہب پر پڑ گئی کہ یہ نیک آدمی ہے شریف آدمی ہے ہم اسی کے پاس چھوڑ جاتے ہیں اس کے سپرد کر دیتے ہیں اس کے دل میں ڈیوٹی لگا دی اب تم نے کھانا پہنچانا ہے اب وہ کھانا پہنچاتا رہا شیطان نے اس راہب کے دل میں بات ڈالی کہ وہ کتنے دن ہو گئے ہیں اکیلی ہے کوئی اس سے گفتگو کرنے والا نہیں چلو کھانا دے دو ساتھ اس سے دو باتیں بھی کر دو اب جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا اگلا مرحلہ بھی آ گیا گناہ کر بیٹھا اب گناہ ہو گیا اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا شیطان نے پھر راہب کو کہا اب اس کو قتل کر دو
بچے کو قتل کروا دیا. اب شیطان کہنے لگا تو نے بچے کو قتل کر دیا, اس کی ماں جب اس کے بھائی آئیں گے اس کی ماں بچے کی بتلا دے گی, ماں کو قتل کر دے. اب ماں کو قتل کر دیا, وہ تاجر آئے اور آ کر راہب سے پوچھا. شیطان نے راہب کو سمجھایا کہ ان کو کہہ دے مر گئی, بیمار ہو گئی تھی مر گئی. راہب نے کہا بیمار ہو گئی تھی مر گئی, میں نے دفنا دیا. اب یہ شیطان ان تاجروں کے پاس جاتا ہے, انہوں نے یقین کر لیا کہ نیک آدمی ہے, جھوٹ نہیں بولے گا, سچ کہہ رہا, بیمار ہو سکتی ہے مر سکتی ہے. ان کو کہنے لگا کہ اس راہب نے تمہاری بہن کو قتل کیا اور یہ اس وجہ سے قتل کیا, وہ سارا قصہ کہانی اس کو بھی سنا دیا. پھر ان کو قبر بتلا دی کہ اس کی قبر وہاں ہے, جا کے وہ کھیڑ کر دے دو. بچے کی ہڈیاں بھی مل گئیں, بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں. اب راہب کو ان لوگوں نے پکڑ لیا. اس کو قتل کرنے لگے, شیطان راہب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھ تم اس کو سجدہ کر لے تو میں تجھے بچا دوں. یہ تجھ کو قتل کرنا چاہتے ہیں, تو اگر میری بات مان لے مجھے سجدہ کر لے. وہ کہنے لگا ہاں میں تجھ کو سجدہ کر لیتا ہوں لیکن میری جان بچ جائے. اس راہب نے شیطان کو سجدہ کر دیا. شیطان اس کو کہتا ہوا چل پڑا کہ دنیا تو میں نے ویسے ہی تیری برباد کر دی تھی, اب میں نے تیری آخرت بھی برباد کر دی. انہو لکم عدو مبین, یہ بڑا ظاہری دشمن ہے, کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے, بالکل واضح بات ہے اس کی دشمنی. مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کو بھڑکا دیا, مقابلہ جب لوٹنے سے بچ گیا, بخیریت مکے پہنچ گیا, تو بعض لوگوں نے کہا کہ اب قافلہ تو بچ ہی گیا ہے, اب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے. جو شیعہ کہنے لگے کہ نہیں اب ہم نکلے ہیں, اب ہم مسلمانوں کا کفایا ہی کر کے نکلیں گے, واپس آئیں گے, کیا روز روز کا جھگڑا ہے. اب شیطان ایک سردار کی صورت بنا کر ابو جہل کے پاس, جو مشرکین مکہ کا سردار تھا, ان کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا تم مسلمانوں سے لڑو, میں تمہارا ساتھی ہوں, میری قوم دیکھو پورا لشکر تمہارے ساتھ, لڑو سے. کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی لڑائی ہو, مسلمانوں کو شکست ہو تو بڑی اچھی بات ہے, اور اگر مسلمانوں کو شکست نہ بھی ہو تو یہ لوگ تو جہنم میں جائیں گے. قرآن شیطان کا یہ قول نقل کرتا ہے, وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ. شیطان نے ان کو آ کر کہا کہ تمہارا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ وہ پسے ہوئے مہاجر اور وہ غریب انصار, لوٹے ہوا قافلہ جو مدینے پہنچتا ہے, اس میں اتنی طاقت کہاں ہے؟ لا غالب لکم اليوم من الناس, آج کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. وانی جار لکم, دیکھو میں تمہارا ساتھی ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, میرا پورا لشکر تمہارے ساتھ. ویسے تو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے مسلمانوں کے مقابلے میں, لیکن وانی جار لکم, غم نہ کرنا میں تمہارے ساتھ, میرا پورا لشکر تمہاری پشت پر ہے, اگر ضرورت پڑی میں فوراً اپنے لشکر کو حکم دوں گا اور وہ حملہ کر دے گا. لیکن فلما ترات الفیاتا نقص علی عقبیہ، جب اس نے وہ منظر دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، اللہ کی مدد آ گئی ہے، نقص علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر پھر گیا، ابو جہل سے ہاتھ پھرا کر میدان جنگ سے بھاگنے لگا اور کہا وقال انی بریء منکم، ان کو وہاں پھنسا کر کہنے لگا بس اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم کو نظر نہیں آتا، انی اخاف اللہ، مجھ کو اللہ سے بڑا ڈر لگتا، میں عین لڑائی کے موقع پر شیطان اپنے شیطانوں کو لے کر بدر کے میدان سے نکل گئے۔ آدم علیہ السلام کو کیسے گمراہ کیا؟ یہ نہیں کہ ان کا دشمن بن کر آیا، ان کا ساتھی بن کر، ان کو نصیحت کرنے والا، اور آ کر کہنے لگا دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، ولا تقربا ھذہ الشجرۃ، اے حوا تو بھی یہ پھل نہ کھانا، اور اے آدم تو بھی یہ پھل نہ کھانا، تو بھی جنت میں رہ، تیری بیوی بھی جنت میں رہے، مزے سے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب شیطان ان کے پاس بزرگ بن کر آ گیا اور کہنے لگا اے آدم یہ پھل کیوں نہیں کھاتا، تجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے کیوں منع کیا کہ یہ پھل نہ کھا؟ اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں اگر تو نے یہ پھل کھا لیا بس تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائے گا، اللہ تجھ کو جنت سے نکال ہی نہیں۔ یہ وجہ تھی پھل سے منع کرنے کی کہ پھل نہ کھانا، ورنہ اور کوئی تو وجہ نہیں، بس پھل کھا لے۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی، اور وہ گناہ جس کی وجہ سے آدم کو اور حوا کو جنت سے نکلنا پڑا شیطان نے کروا دیا۔ اللہ نے اسی لیے کہا ہے سب کا روح ہو حقوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھنا۔ اب شیطان نے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، شیطان کو بھی جنت سے نکالا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے آدم کے لیے جنت سے نکالا ہے، دیکھ میں اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں عین صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اور وہاں بیٹھ کر پھر میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، یا اللہ میں کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، ہمیشہ آدم کی اولاد پر حملے کرتا ہی رہوں گا، اور تو دیکھے گا ان کی اکثریت گمراہ ہو جائے گی، چند بچے تیرے بچ جائیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا اور مہلت مانگی تھی کہ اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک میری موت نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی شیطان کو کہ جا جتنا تیرا زور لگتا ہے تو لگا لے، دیکھ میرے بندے پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا، تیری چالیں تیرے طریقے سارے فیل ہو جائیں گے جہاں میرا بندہ ہو۔ وہ کسی بزرگ کے بارے میں وہ قصہ آتا ہے کہ شیطان اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری عبادت کو، جو تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ نے تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے، تیری محنت کو قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر نمازیں تیرے لیے معاف کرتی ہیں، تو نماز نہ بھی پڑھے پھر بھی جنتی ہے. وہ عالم تھا، وہ جانتا تھا اسلام کس کو کہتے ہیں. آج کل کے صوفیا والا معاملہ تو نہیں تھا. شیطان صوفیا کو آ کر گمراہ کرتا ہے، کبھی کسی رنگ میں صوفیا خوش ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرامت ہے اور اس کرامت کے ذریعے ہم بہت اونچے چلے گئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جہنم کے اندر پہنچ جاتے ہیں. بس ہماری نظر و نیاز تو تمہیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے یہ پیروں کے سلسلے، آپ ان سلسلوں کو دیکھ لیں، میرے گمراہی پر مستقل. پیر نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، داڑھی رکھے نہ رکھے، بدکاری کرتا رہے، لیکن مرید کہے گا ان کی نماز دل کی نماز ہے، یہ یہاں نہیں پڑھتے، یہ بیت اللہ میں پڑھتے ہیں. ساری نمازیں بیت اللہ میں مسجد نبوی میں پڑھ کر آتے ہیں، ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں بہت اونچی ہے. یہ روزہ ظاہری چیز ہے، ان کا روزہ باطنی ہوتا، ہر وقت ان کا دل اللہ کی یاد میں مگن ہوتا ہے اور ان کا دل جاری ہوتا ہے، ذکر ہی ذکر. اگر عابد عالم نہ ہو شیطان کے ہاتھوں بڑی جلدی شکار ہو جاتا، اور اگر عالم ہو شیطان کا پک نہیں چلتا. اسی لیے اس عالم کو آ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری عبادت کو قبول کر لیا، اور تیری نمازیں جو تو نماز پڑھتا تھا اللہ نے معاف کر دی ہیں، اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب اس عالم نے سوچا کہ یہ مقام تو اللہ کے نبی کو بھی حاصل نہیں تھا. اب اس کا کیا بیان ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ نے نماز پڑھائی، جتنے بھی نماز پڑھنے والے تھے دائیں طرف سلام پھیرا، دائیں طرف کے سارے لوگ حافظ بن گئے، اور بائیں طرف سلام پھیرا سارے لوگ ناگرا پڑھنے والے بن گئے. اب یہ نہیں سوچتے کہ یہ کمال کو اللہ کے نبی کو بھی حاصل نہیں تھا. سینے سے سینہ لگایا، سارا علم جو اس کے سینے میں تھا ٹرانسفر کر دیا، علم لدنی، اصطلاح نکالی علم لدنی، وہ علم جو پڑھے بغیر آ جاتا وہ سینے سے سینے میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اور پہنچتا کیسے ہے؟ کبھی سینے سے سینہ لگا کر، اور کبھی ویسے ہی توجہ کے ساتھ، جب شیخ اپنے مرید پر توجہ ڈالتا ہے سارا علم ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ دیوبندیوں کا بھی بریلویوں کا. ایک لامنائی تھا، رات کافی گزر گئی تھی، وہ فقیر، وہ عالم، وہ بزرگ جن کو اپنی کتابوں میں یہ بزرگ لکھتے ہیں، بھیک، ان کے ہاں وہ مہمان آئے تو اس کھانا پکانے والے نے کھانا تیار کر کے ان کے آگے رکھ دیا. حضرت آپ بڑے خوش ہوئے کہ رات کا وقت ہے، کہیں کھانا ملتا نہیں تھا، اس آدمی نے دیکھو کتنی محنت کی ہے، کتنی عقیدت کا اظہار کیا. اب یہ پوچھتے ہیں اس سے، اس کھانا پکانے والے سے، کہ مانگ کیا مانگتا. وہ کہنے لگا میں یہ مانگتا ہوں کہ مجھے بھی تو اپنے جیسا بنا دے. بزرگ کہنے لگے کہ نہیں، ایسے نہ کہ کوئی اور چیز مانگ. کہنے لگا نہیں، میں نے بس جو چیز مانگنی تھی مانگ لی، مجھ کو اپنے جیسا بنا. یہ کھانا پکانے والے کو حجرے میں لے گیا. کچھ دیر کے بعد یہ دونوں نمودار ہوئے، کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ کھانا پکانے والا کون ہے اور بزرگ کون ہے. بس اتنا فرق تھا کہ یہ کھانا پکانے والا بدہوش تھا, ہوش میں نہیں تھا, اور وہ جو بزرگ ہے وہ اپنی اچھی حالت میں تھے. تین دن کے بعد یہ مر گیا. دیکھیں کیسا علم ٹرانسفر کیا, شکل بھی بدل دی, سارا علم بدل دے دیا, جتنی فضیلت اپنے اندر موجود تھی وہ اس کو پہنچا دیا. عبدالقادر جیلانی کے بارے میں مشہور وہ واقعہ ہے کہ ایک عورت نے اپنا بچہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ اس کی بھی تربیت کریں. وہ عورت جب گئی تو دیکھا کہ میرا بیٹا جو کی روٹی کھا رہا ہے اور عبدالقادر جیلانی مرغی کھا رہے ہیں. اس شکایت لے کر گئی اور کہنے لگی ہے عبدالقادر میرا معصوم بیٹا تو جو کی روٹی کھائے اور تو اتنا بڑا ہو کر پھر تو مرغیاں اڑائے, تجھ کو شرم نہیں آتی؟ اب یہ کھانا کھا چکے تھے, ہڈیاں پڑی تھیں, ہڈیوں پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. وہ مرغ جس کی ہڈیاں باقی بچ گئی تھیں وہ سالم کا سالم کھڑا ہو. عبدالقادر اس بڑھیا کو کہنے لگے کہ جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچے گا وہ بھی مرغ کھایا کرے گا, اب تک جو کی روٹی ہی کھائے. ایسے قصے بیان کر رکھے ہیں اور شیطان نے ان لوگوں کو ایسا گمراہ کر رکھا ہے, بس اسی میں مت. اب یہ قبر پرستی کے جو یہ چکر چل رہے ہیں, یہ بدعات کا جو دور دورہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی ناخوش ہیں؟ بہت خوش ہیں, بڑے مزے میں, بڑے وجد میں, اطمینان ان کے دل کو حاصل ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم جیسا یہ کام کوئی بھی نہیں کر رہا. دیکھو بزرگوں کی خدمت, بزرگوں کے آستانے پر حاضری, یہ بھی کس کو نصیب ہوتی ہے؟ قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے. بزرگ جب زندہ ہو ان کی خدمت کرنا, یہ بھی قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے, اور جب مر جائیں ان کی خدمت کرنا, یہ بھی قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے. یہ گمراہی کے جو سلسلے ہمارے ہاں چل رہے ہیں یہ کس کے پھیلائے ہوئے ہیں؟ شیطان کے. اب غلام احمد قادیانی جو پہلے مسلمان تھا, مسلمانوں کی طرف سے مناظرے کیا کرتا تھا, اس کو نبوت کی پوڑی پر, سیڑھی پر کس نے چڑھایا؟ شیطان نے. اس سے کتابیں لکھوائیں اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ دیکھ تو کوئی عام آدمی ہے, تو بہت اونچا ہے. اس کو اونچا بنانے کے بعد پھر کہا کہ تو مہدی ہے, مہدی, وہ امام مہدی جو آئیں گے, بس تو وہی ہے. اور جب اس درجے پر یہ پہنچ گیا پھر اس کو کہا کہ تو نبی ہے, نبی میں اور تجھ میں کوئی فرق ہے؟ نبی کو آسمان سے اترتا ہے, وہ بھی کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, تو بھی پیدا ہوا تجھ جیسا عالم اگر نبی نہیں تو کون نبی ہوگا؟ چل تو کہہ دے کہ میں نبی ہوں, لیکن میں ذمی نبی ہوں, مروزی نہیں, میں ماتحت بن کر آیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے. غلام احمد قادیانی کو نبوت کی سیڑھی پر بٹھانے والا کون ہے؟ یہ شیطان. محرم کے دس دنوں میں پیٹنا, چلانا, رونا, اہل بیت کی محبت میں آہیں بھرنا, اور سال کے 355 دن نہ نماز, نہ روزہ, نہ کوئی نیکی کا کام کرنا, شیعہ کو یہ کس نے سکھایا؟ شیطان نے. اسی طرح سبحوں کو 12 ربیع الاول کے دن اور اس سے پہلے 5-10 دن یہ شرابہ کرنا، شور شرابہ، یہ کس نے سکھایا؟ شیطان نے. آپ کو گمراہی کے جتنے سلسلے نظر آ رہے ہیں یہ سب شیطانی سلسلے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں وہ حدیث کہ آپ نے خط پھینک کر دائیں بائیں خط پھینکے اور کیا کہا؟ ان سب پر شیطان بیٹھا یدعو الیہ اور دعوت دے رہا ہے، آؤ آؤ میرے پاس، میں کسی کو نبی بناؤں گا، ننگ دھڑنگ کو ولی بنا دوں گا، زانی بدکار کا مزار بنا دوں گا، پھر اس پر چڑھاوے چڑھاؤں گا، آؤ میرے پاس، میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا. انکار حدیث کا فتنہ ہمارے پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں میں عام ہے، جو دنیاوی تعلیم پڑھ جاتے ہیں آخرکار وہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث کی کیا ضرورت ہے، بس قرآن کا ہوں. حدیث تو 100-200 سال کے بعد لکھی گئی، حدیث کا کوئی اعتبار ہے؟ جیسے ہی حدیث میں اختلاف ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، بس قرآن کا ہوں. اب ان کا استاد کون ہے؟ شیطان. جس آدمی کو صراط مستقیم سے گمراہ کر کے کسی اور راستے پر لے کے جائے گا اس کا استاد کون ہوگا؟ شیطان ہوگا، شیطان کے علاوہ کوئی نہیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دائیں بائیں خط پھینک کر ایک سیدھا خط پھینکا اور کیا کہا؟ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے صراط مستقیم. فاتبعوہ، تم اس کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو، اس خط پر چلو. ولا تتبعوا السبل، اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر نہ چل پڑے. انکار حدیث گمراہی کا راستہ ہے، وہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث حجت تھی، ان کے نزدیک حدیث حجت نہیں. اور اگر حدیث کو نکال دیا جائے کہ حدیث حجت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اسلام ایسا درخت بن جائے گا جس کے پتے توڑ دیے، جس کے پھل توڑ دیے، جس کی ٹہنیاں توڑ دی، ٹنڈ مڑ دی، تنے ہی کھڑے. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن خاموش ہے. زکات کیسے دینی ہے؟ قرآن خاموش ہے. یہ زندگی کے اعمال ہم نے کیسے ادا کرنے ہیں؟ نکاح کیسے کرنا ہے؟ نکاح کی ابتدا کیسے ہونی ہے؟ مسلمان کیسے بننا ہے؟ قرآن خاموش ہے. اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی؟ قرآن خاموش ہے. قرآن کی پہلی آیت کون سی اتری؟ قرآن خاموش ہے. اور ایسے گمراہ حدیث کا انکار اور ایمان کی چیز پر، تاریخ پر، تاریخ کا اعتبار ہے اور حدیث کا انکار ہے، اور قرآن کو سامنے رکھ رکھے. یہ گمراہ کرنے والا کون ہے؟ یہ شیطان. حضرت معاویہ اور حضرت علی میں جب جھگڑا شروع ہوا، ایک جماعت کو حضرت علی سے علیحدہ کر دیا، اس کو کیا کہا؟ دیکھو قرآن مجید میں آتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے. حضرت علی نے بھی، حضرت معاویہ نے بھی حکم مان لیا ہے. مغیرہ بن شعبہ اور ابو موسیٰ اشعری، یہ دونوں حکم مقرر ہوئے ہیں، یہ فیصلہ کریں گے. اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے. اس لیے علی بھی مشرک، معاویہ بھی مشرک، ابو موسیٰ بھی جہنمی، مغیرہ بھی جہنمی، یہ سب گمراہ، اور جنتی تم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم پیدا ہوگی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں بڑا ہی ہلکا جانو گے. لمبی نمازیں پڑھنے والے، لمبے قیام کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، رات کو تہجد پڑھنے والے اور دن میں گھوڑوں کی پیٹھ پر چڑھ کر مسلمانوں کی گردنیں اڑانے والے. خارجی عبادت گزار، بڑے ہی نیک پاک، لیکن شیطان نے گمراہ کیسے کیا؟ ایک آیت ان کے سامنے رکھ دی کہ بس اس کو پکڑ لو اور باقی قرآن کی آیات کو نہ دیکھو. یہی اثر ہے ان الحکم الا للہ، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مشرک ہے. اس لیے سب صحابہ مشرک. یہی جتنا چلتے چلتے ہماری امت میں پہنچ گیا انکار حدیث کا، کہ حدیث کا کیا اعتبار ہے، حدیث کو کیا ماننا ہے، بس چھوڑ دو احادیث. اب قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی اتری؟ لازمی بات ہے منکرین حدیث کی ماننے پر مجبور ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ پہلی آیت نہیں، یہ مکی سورتوں کی وہ آیت نہیں جو مکے میں اتری اور سب سے پہلی آیت تھی. وہ پہلی آیت کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. جب نبی رات میں ہیں بارے میں اس کو کس نے رکھا؟ اگر حدیث حجت نہیں، قرآن ہی کافی ہے، تو قرآن کی ترتیب کس نے دی؟ حدیث نے قرآن کی ترتیب دی ہے یا قرآن نے اپنی ترتیب خود دی؟ اگر حدیث نے قرآن کی ترتیب دی ہے تو قرآن حدیث کا محتاج ہے، کہ جب تک حدیث قرآن کے معنی کو بیان نہ کرے قرآن اپنے معنی بیان نہیں کر سکتا، اپنی ترتیب خود نہیں لگا سکتا. اور اگر کہا جائے قرآن نے ہی ترتیب دی ہے تو قرآن کی وہ آیت کہاں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ اس کو تیسرے پارے میں رکھ دو اور الف لام میم کو پہلے پارے میں لے آؤ؟ حدیث قرآن کی محتاج نہیں، قرآن حدیث کا محتاج ہے. قرآن کا مقام حدیث کے مقابلے میں بہت اونچا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی مطلوع ہے. حدیث وحی غیر مطلوع ہے، دونوں وحی ہیں، دونوں آسمان سے اترنے والی ہیں. فرق کیا ہے؟ کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ قرآن کے 30 پاروں میں بند ہے، بین القفتین ہے، دو جلدوں کے درمیان ہے، دو دستوں کے درمیان ہے. لیکن مقام حدیث کا اونچائی کے لحاظ سے ہے کہ قرآن مجمل ہے، اس میں اجمال ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے. حدیث بیان کرتی ہے، کھول کھول کر بتاتی ہے. اس لیے امام شافعی کے بقول قرآن حدیث قرآن پر حاکم ہے، قرآن کی قاضی. لیکن شیطان نے ایسا گمراہ کیا ان لوگوں کو، اور یہ فتنہ عام پھیل رہا ہے. لاہور میں رام جی کی صورت میں، اس سے پہلے غلام احمد پرویز کی صورت میں، پڑھے لکھے لوگوں میں یہ عام بات ہے، بس قرآن کا. اسی طریقے سے شیطان نے بعض لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ چلو یہ آئمہ کا سلسلہ دین میں شامل کر دو، چار امام بنا دیے اور چاروں کے بعد چاروں کو آپس میں لڑوا دیا. امام حجت ہے، دین میں امام کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے لوگوں کو امام بنانے کی نصیحت کی، وصیت کی؟ احادیث میں کوئی اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ احادیث اس تذکرے سے بالکل خالی. ابوبکر صدیق کی خلافت کا تذکرہ ملتا ہے، اس کی امامت کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن چونکہ شیطان کا داؤ اس وقت چل نہیں سکتا تھا کہ ابوبکر کو کھڑا کر دے کہ ابوبکر تو کھڑا ہو جا. شیطان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد لوگوں کو کھڑا کیا کہ چلو تم بھی کھڑے ہو جاؤ. اگر محمد رسول اللہ کی نبوت چل گئی ہے تو تمہاری نہیں چلے گی، تمہاری بھی چل جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرے بعد 30 آئیں گے، سلاطون، کذابون، دجالون. 30 آئیں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، دجل فریب مکر ان کا وتیرہ ہوگا. ان میں سے 30 کے 30 میں سے ہر آدمی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. شیطان نے ان کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ وہ اگر قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا سلسلہ چل سکتا ہے تو تمہارا کیوں نہیں؟ تم بھی بجاؤ ڈکی اور کہو لوگوں کو کہ ہم نبی ہیں، آؤ ہماری بات مانو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ موجود تھے اور دین اصلی حالت میں موجود تھا. شیطان کا داؤ اس وقت نہیں چل سکتا تھا کہ ابوبکر صدیق کو نبی کے بعد کھڑا کر دیتا کہ چل تو کھڑا ہو جا اور تو دعویٰ کر کے میں امام اور میں امام معصوم. نبی پر بھی وہی اترتی تھی، مجھ پر بھی وہی اتری. نبی بھی غلطی سے پاک تھا، میں بھی غلطی سے پاک. امامت کا جو یہ سلسلہ ہے سنیوں نے شیعوں سے چرایا ہے. شیعوں نے کہا ہمارا پہلا امام علی ہے، دوسرا امام حسن ہے، تیسرا امام حسین ہے، چوتھا امام باقر ہے، پانچواں جعفر صادق ہے، چھٹا موسیٰ کاظم ہے، ساتواں علی رضا ہے، آٹھواں امام تقی ہے، پھر نواں امام نقی ہے، پھر اصل عسکری ہے. یہ سارے امام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، یہ ویسے ہی معصوم ہیں جیسے نبی معصوم تھا، ان پر ویسے ہی وحی اترتی ہے جیسے نبی پر وحی اترتی. ہم سنیوں نے یہ سلسلہ وہاں سے چرا دیا. ہم نے کہا انہوں نے 12 بنائے، 12 چونکہ 11 امام تو تھے، 11ویں امام کی اولاد پیدا نہیں ہوئی، لا ولد تھا، اس لیے ہم نے امامت ہی ختم کر دی کہ بس اس کے بعد امام ہی نہیں ہے. جو 12واں امام ہے وہ بھاگ کے غار میں چھپ گیا، اب وہ قیامت کے قریب ہی آئے گا. ہم سنیوں نے دیکھا کہ انہوں نے 12 بنائے، ہم 4 بھی نہ بنائے. ہم نے کہا 4 بنا لو اور چاروں کو برحق کہو اور چاروں کو آپس میں لڑواؤ. امام شافعی یہ کہتے ہیں تو اس کو پکڑ لے، میں امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیتا ہوں، تیسرے کو امام مالک دے دیتا ہوں، چوتھے کو امام احمد دے دیتا ہوں. اب چاروں لڑتے رہو اور کہتے رہو میرا بڑا، وہ کہے میرا بڑا. اس کے فقہ کا نفاذ تمہارا مطالبہ ہونا چاہیے، تم کہو امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے، دوسرے کہیں گے نہیں امام شافعی کی آئے، تیسرے کہیں گے امام مالک کی آئے، چوتھے کہیں گے امام احمد کی آئے. ساری عمر لڑتے رہو قیامت تک. شیطان نے ایسی چال چلی کہ مسلمانوں کو خاص کر سنیوں کو چار مذہب میں تبدیل کر دیا اور مصلے بھی بیت اللہ میں چار رکھوا دیے. آزاد ہو گئی ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح, جماعت کھڑی ہے, تکبیر ہو چکی ہے, امام نماز پڑھا رہا ہے, ایک جماعت امام کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے, ہنسی بیٹھے ہیں, نہیں ہم نے نہیں پڑھنی, مالکی بیٹھے ہیں ہم نے نہیں پڑھنی, شافی بیٹھے ہیں ہم نے نہیں پڑھنی, کس نے پڑھنی ہے؟ یہ حنبلیوں نے, یہ حنبلیوں کی نماز. ان کے امام کے نزدیک وقت چونکہ بہت جلدی ہو جاتا ہے اس لیے یہ زوال ہوتے ہی زور کی نماز پڑھتے ہیں. چونکہ ہمارے امام نے کہا تھا کہ ایک مثل پر نماز پڑھنا, اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. زکریہ صاحب کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے, وہ 30 مجالس کی کتاب چھپی ہے, کہ جب چار مصلے حرم میں رکھے ہوئے تھے زکریہ صاحب ہنسی امام کے پیچھے تراویح پڑھا کرتے تھے. تراویح کی جماعت بھی علیحدہ علیحدہ, فرضوں کی نمازیں بھی علیحدہ, تراویح کی نمازیں بھی علیحدہ. اب چونکہ فرض نماز کا وقت تو مختصر ہوتا ہے, 5-10 منٹ میں پڑھتی, اب تراویح اکٹھی ہر امام علیحدہ علیحدہ پڑھا رہا ہے, وقت ایک ہی ہے. اب زکریہ صاحب کا یہ معمول تھا کہ تراویح کی نماز اپنے ہنسی نماز امام کے پیچھے اور قرآن امام شافی والے کا سن رہے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ قرآن بہت اچھا پڑھا کرتا تھا, نماز تو میں ہنسی امام کے پیچھے پڑھتا تھا لیکن قرآن کی تلاوت ان کی سنا کرتا تھا. وہ مرکز سے وحدت کا مرکز ہے, جہاں اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا ہے, امیر آئے, غریب آئے, چھوٹا آئے, بڑا آئے, ایک لباس میں آئے, سر ننگا ہے, دو چادریں پہن رکھی ہیں, لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہو گیا ہوں, ایک ہی صف میں سب کھڑے کر. وہ وحدت کا مرکز تھا, شیطان نے وہاں بھی چار مصلے بچھا دیے, چار امام رکھوا دیے, چاروں اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے طریقے کی نماز پڑھ رہے ہیں. اور ہمارے ذہن میں کیا بات ڈالتی کہ یہ مولوی بڑا متشدد ہے, یہ نہیں کہتا کہ سب ٹھیک سب ٹھیک, کیا کہنا کیا چاہیے, رواداری کیا ہے, وسعت نظر کیا ہے, جو رواداری جو وسعت نظر تم سمجھتے ہو میں سمجھتا ہوں وہ بے غیرتی ہے, دیوسی. رواداری اور وسعت نظر ان کے نزدیک کیا ہے؟ مولوی صاحب سب ٹھیک سب مسلمان سب جنتی سب ٹھیک, کوئی یاد نہیں کرے وہ بھی ٹھیک, کوئی قبروں کو سجدہ کرے وہ بھی ٹھیک, کوئی عید میلاد منائے وہ بھی ٹھیک, کوئی ان کو منع کرے وہ بھی ٹھیک, سب رب کی عبادت کر رہے ہیں. پھر تم سے اچھا تو وہ ابن عربی تھا جو یہ کہتا تھا کہ جو بت کو پوجے وہ بھی ٹھیک, جو گائے کو پوجے وہ بھی ٹھیک, جو پتھر کو پوجے وہ بھی ٹھیک, اور جو اللہ کو پوجے وہ بھی ٹھیک, سب ایک ہی عبادت کر رہے ہیں, ایک ہی ہے تو سب رنگوں میں ہے, بت میں بھی وہ, گائے میں بھی وہ, سورج میں بھی وہ, چاند میں بھی وہ, ستاروں میں بھی وہ, پھولوں میں بھی وہ, ساری دنیا میں وہی ہے. جو جس کو پوچھتا ہے اصل میں وہ اسی کو پوچھتا ہے, وہ ایک ہے لیکن سب رنگ میں. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو ابن عربی کے ذریعے ہم تک آیا. پھر وسعت نظر تو وہ تھا کہ مندر میں جانے والا بھی مسلمان, مندر کی گھنٹیاں بجانے والا بھی مسلمان, گرجے میں جا کر اتوار کو عبادت کرنے والا بھی مسلمان, مسجد میں آنے والا بھی مسلمان, ہر رنگ میں اللہ ہی ہے اور ہر آدمی اللہ ہی کی پوجا کر رہا ہے، یہ وسعت ہے لوگوں، یہ کہہ دینا کہ سب ٹھیک، جو قبر کو سجدہ کرے وہ بھی ٹھیک اور جو اس کو منع کرے وہ بھی ٹھیک، جو تیرے گھر میں چوری کرے وہ بھی ٹھیک، تیری عزت پر ہاتھ ڈالے وہ بھی ٹھیک، تیرے مان کو چرائے وہ بھی ٹھیک، تجھ کو قتل کرے وہ بھی ٹھیک اور تو بھی ٹھیک، چور بھی ٹھیک، ڈاکو بھی ٹھیک، تھانے دار بھی ٹھیک، شریف بھی ٹھیک، بد بھی ٹھیک، بس سب وہی، یہ شیطان نے پڑھے لکھے لوگوں کے دلوں میں، ان کے ذہن میں ایسی بات ڈالی ہے کہ یہ بات کہ سب ٹھیک، کوئی غلط نہیں، سب نے جنت میں جانا ہے، کسی پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں، کسی کے مسلک کو برا کہنے کی ضرورت نہیں، ان پر تنقید کی ضرورت نہیں، اب اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ دیکھو یہ تبلیغی جماعت، سب سے نرم دل اور وسعت نظر رکھنے والی، جو ہمارے نظر میں وسعت نظر ہے، یہ تبلیغی جماعت۔ بریلویوں کو کہیں گے تم بھی کہہ دو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، ہم بھی کہہ دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا، وہ قبروں کا طواف کر رہا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ طواف کرے گا اور کہے گا رائے گنج کے لیے کچھ دن نکال دے، تین دن دے دے مجھے، 40 دن کا ایک قلعہ ہی لگا دے اللہ کے راستے میں، وہ بھی طواف کر رہا ہے، یہ بھی طواف کر رہا ہے۔ پھر حق کیا ہے؟ قرآن کا یہ کہنا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد ہر چیز گمراہی ہے، پھر اس آیت کا کیا معنی ہوگا؟ قرآن کی یہ آیت انا اور یاکم، اے نبی ان کو کہہ دے میں یا تم حق پر ہو یا گمراہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بھی حق پر اور تم بھی حق پر۔ بات ایک ہی ہے کہ یا تم حق پر ہو یا میں حق پر، یا تم گمراہ یا میں گمراہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب جہنم، اس آیت کا کیا معنی، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ کہ سب ٹھیک، سب جنتی، سب اللہ کی پوجا کرنے والے، سب اللہ کو راضی کرنے والے، ابھی سجدہ کرنا ہے، سجدہ ہی کرنا ہے نا، جس رنگ میں کرے، جس طریقے سے کرے، بچھ کر کرے، بیٹھ کر کرے، لیٹ کر کرے، سجدہ کرے، نماز پڑھنی ہے ہنفی پڑھ لے، شافی پڑھ لے، مال کی حملی، جو طریقہ اس کے دل میں آئے، ہاتھ چھوڑ کر پڑھ لے، ہاتھ باندھ کر پڑھ لے، سر پر رکھ لے، کمر کے پیچھے باندھے، بس جمع باندھے، باندھ لے۔ میرے بھائیو، شیطان کا یہ داؤ اتنا کامیاب ہے، اتنا کامیاب ہے کہ جو جہاں لگا ہوا ہے وہ مطمئن ہے کہ بس میں بالکل ٹھیک، کیونکہ اللہ کے نبی کی پیروی کر کے بھی جنت میں ہی جانا ہے، امام ابو حنیفہ کی تقلید کر کے بھی جنت میں جانا ہے، قرآن حدیث کی باتیں مان کر بھی جنت میں جانا ہے، علماء دیوبند کے عقائد کو تسلیم کر کے پھر بھی جنت میں جانا، جب جنت مل ہی جانی ہے پھر پاپڑ بیلنے کی ضرورت کیا ہے، بس کہہ دو سب کی۔ اور میرے بھائیو، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ سب نہیں ٹھیک، ایک کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سب جہنمی جنتی ایک، اور وہ جنتی کون، اس کو تلاش کرو، اور اس کی تلاش بڑی ہی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ آسان کام کیا ہے؟ ان ھذا صراطی مستقیماً، اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تھا، قرآن کی یہ آیت بطور دلیل کو پیش کی تھی، اللہ ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے صراط مستقیم جس پر میں چل رہا ہوں، اگر کسی نے جنت تلاش کر دی ہے اس راستے پر ملے گی. جنت کس کو ملے گی اور کیسے ملے گی؟ جنت اس کو ملے گی جو اس کلیے پر، اس قانون پر عمل کرتا ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے دیا. اگر اللہ کے نبی نے عید میلاد کی، عید میلاد کرنا ثواب ہے، اگر اللہ کے نبی نے تیجا دسواں چالیسواں کیا، تیجا دسواں چالیسواں کرنا ثواب ہے، اگر آپ نے عرس کیے عرس کرنا ثواب ہے، اگر آپ نے برسی کی برسی کرنا ثواب ہے، اگر قبروں کے طواف کیے طواف کرنا ثواب ہے، اگر اللہ کے نبی نے آئمہ کی تقلید کا حکم دیا اس حکم کو ماننا فرض ہے اور ثواب ہے. اللہ ہذا صراطی مستقیما، یہ ہے سٹریٹ لائن، سیدھا خط، صراط مستقیم جو سیدھا جنت کو جاتا ہے. ذہن میں سے یہ بات نکال دو کہ ہر آدمی، ہر جماعت، ہر فرقہ صحیح ہے، فرقہ ایک ہی صحیح، اور وہ فرقہ کون سا صحیح جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما انا علیہ واصحابی، اس پر میں اور میرے صحابہ. اس گمراہی کے دور میں ہماری آواز کون سنتا ہے؟ ہم یہ بات مسجد میں آنے والے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، ہم یہ بات جہاں درس ہوتے ہیں ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اپنی کتابیں جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان تک، کیسے جو لوگ سن سکتے ہیں ان تک، ہمارا حلقہ بڑا ہی محدود ہے. ویسے ہی گمراہی بڑی خوشنما ہوتی ہے، شیطان اس پہ اپنی طرف سے رنگ بھر دیتا ہے، خوشنما کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور حق، حق بڑا کڑوا، الحق کو مر، حق بڑا کڑوا ہوتا ہے. حق تو تلوار ہے، لا الہ الا اللہ، یہ تلوار مشرکین مکہ کے سر پر پڑی دل ملا گئے. اجعل الآلہ الہ واحدا، دیکھو کیسا پاگل ہے. ان ھذا لشیء عجاب، تو جیسی عجیب و غریب بات آج تک ہم نے نہیں سنی. سارے الہ ختم، ایک الہ، بڑا بیوقوف ہے. حق بڑا کڑوا ہوتا ہے، اس لیے یہ حق جب اللہ کے نبی نے، جو صادق اور امین تھے، لوگ تعریفیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ جیسا سچا آدمی کوئی نہیں، آپ جیسا ایماندار کوئی نہیں، آپ جیسا سمجھ بوجھ رکھنے والا کوئی نہیں. لیکن جب حق اس نے بیان کیا جو آسمان سے معمور تھا، انا کا لالا خلق عظیم، جس کا خلق بھی عظیم تھا، لو کنت فظاً غلیظ القلب لن فضوا من حولک، اے محمد الرسول اللہ، اگر تیری زبان، تو بدخو ہوتا، تیری زبان دراز ہوتی، تو گالیاں دینے والا ہوتا، لن فضوا من حولک، کوئی تیرے قریب تک نہ آتا. لیکن تو بڑا با اخلاق، بڑا نرم دل، بڑا پیار، بڑی پیاری گفتگو کرنے والا، لیکن جب وہ پیاری گفتگو کرنے والا لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے، سارا مشرکین مکہ مخالف کر، حق بڑا کڑوا ہوتا ہے. اور حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو قرآن ہے، حق وہ ہے جو حدیث ہے. قرآن اور حدیث کے علاوہ باقی جتنی ہے سب گمراہی. مولویوں کے یہ بات بڑی چبھتی ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث یہی حق ہے. فقہ حنفی ہو، جعفری ہو، مالکی حنبلی ہو، سب گمراہیاں ہیں، کیونکہ قرآن حدیث یہ نہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ عجیب بات کہتے، یہ کیوں نہیں کہتے قرآن حدیث کی حق ہے، فقہ حنفی بھی حق ہے.
جعفری بھی، مالکی بھی، سب حق. ایک تو حق کڑوا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بھاتا نہیں، جھوٹ فریب دغا گمراہی یہ خوش نما اور شیطان اس میں رنگ بھر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. دیکھو جھنڈیاں، دیکھو کمکمیں، دیکھو بتیاں، دیکھو خوشبوئیں، یہ دیوے، یہ جلوس، یہ نئے نئے لباس بنا کر جلوس میں شرکت کرنا، کارکون بن کر جلوس میں شرکت کرنا، یہ تو تمہارے پاس ہے. یہ ساتھ، یہ آواز، یہ قوالی، یہ مسجد میں ڈھول ڈھمکا، یہ کچھ ہے تمہارا؟ نہیں، تم تو خوش کے ہو. نہ تمہارے پاس تیجے کو، نہ دسویں کو، نہ چالیسویں کو، نہ تمہیں کبھی جمعرات نصیب، نہ کبھی کبھی ختم کی تم نے، نہ تم نے گیارہویں منائی، نہ تم نے عید میلاد، نہ امام جعفر صادق کے کنڈے، نہ شبرات کا حلوہ. خوش کے دن کو کچھ نہیں. یہ ہے حق جو خشک ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے. اور ادھر ہر روز عید، ہر روز کھانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہے. آج تیری ماں مر گئی، کل تیرا باپ مرے گا. آج امام جعفر مرے تھے، کل کو حضرت حسین کی ختم تو نے دے دی. آج زندوں کی ختم دے رہے، کل کو مردوں کی ختم دے رہا. آج چھوٹی گیارہویں، کل کو بڑی گیارہویں، آج جمعرات، آج کنڈے، یہ ختم ہونے والے کو سلسلہ ہے. دیکھو کیسی مٹھاس، کیسے کھانے کے طریقے. ایک تو حق بڑا خشک، اس کو قبول کرنا، اللہ جس کو توفیق دے وہ قبول کرتا، اور دوسرے ہم بڑے کمزور. ہم کہتے ہیں دنیا میں ہمارا نام ہو، دنیا کی ترقی ہو، دنیا کا کاروبار ہو، دنیا کا لین دین ہو، شادی ہو جائے، پھر دیکھو میں کیا رنگ جماتا ہوں محفل میں. یہ کس کی ساتھ شادی ہے؟ یہ فلاں شیخ کے بیٹے کی شادی ہے. دیکھو کتنے قسم کے کھانے پڑے ہیں، کھانا کھانے والے کھا گئے اور تیری قسمت میں گناہ لکھتے ہیں. یہ حرام کا ناک تھا جو تمہیں لکا دیا، یہ ملاوٹ کا ناک تھا جو تمہیں لکا دیا. لوگ کھا گئے تیرے کھانے کی، بعض لوگ تعریفیں کر گئے، بعض نقص نکال گئے. فلاں دیر کی شادی میں شرکت کی تھی، اس کا کیا کہنا، اور یہ تو کچھ بھی نہیں پسندی. اور کچھ تعریفوں کے پل باندھ گئے، دیکھا نا بات ہوئی نا شادی پر. ہم اس پر بڑے اتراتے ہیں، بیٹے کی شادی ہو جائے ہم دل کھول کر لگاتے ہیں، کہیں مسجد کے لیے کوئی بات ہو اور صاحب 100 روپے لے لو، بس کافی ہے نا، مسجد بن گئی، اللہ کا گھر بن جائے. دین اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا فریضہ جو ہمارے سب کے ذمے ہے، یاد رکھو قیامت کے دن اپنی گردنوں کو رب سے نہیں چھڑا سکو گے. یہ کہہ کر کہ میں مولوی کی تنخواہ میں حصہ ڈال دیا کرتا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں دین کی بات لوگوں تک پہنچاؤں. ایک تو ہم ویسے ہی جاہل، ہمارے پاس علم کی کمی ہے، علم ماں باپ نے پڑھایا نہیں، ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے اس کی اہمیت کو جانا نہیں. ہم پڑھیں گے انگلش میڈیم سکول میں، دین کی بات کون پڑھے؟ مولویوں کا کام ہے وہ پڑھے، غریبوں کا کام ہے وہ قرآن کو یاد کرے. میرا بیٹا میں نہ، ایک تو ہمارے ماں باپ نے اس طرف لگایا نہیں، اور اگر اللہ نے کہیں توفیق ہمیں دے دی کہ ہم مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، ہم نے کوئی بات سن لیا، کوئی دین کی بات ہم تک پہنچ گئی، کوئی نور ہمارے سینے میں آ گیا، ہم نے اپنے ہاتھ روک لیے، بس ہمیں کیا ضرورت. دین کی نشر و اشاعت ہمارا کام نہیں. علم نہ ہونے کی وجہ سے مجلس میں بات کہنے کے قابل نہیں، درس دینے کے قابل نہیں، توحید کا کلمہ بلند کرنے کے قابل نہیں، نبی کی سنت اجاگر کرنے کے قابل نہیں. اور ہم اس طرف ہی ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں کہ جو لوگ میدان میں نکلے ہوئے ہیں، کم از کم ہم اس میں ہی سیدھا ڈال دیں, کوئی پمفلٹ چھپ جائے, کوئی کتاب چھپ جائے, کوئی ٹیسٹ تقسیم ہو جائے. ہم کہتے ہیں نا کیا ضرورت. میرے بھائیو سوچ لو, یہ قیامت کے دن میدان معاشر میں پتا لگے گا. جنت لینی آسان کام نہیں. جنت اگر اتنی آسان ہوتی نبی اپنے صحابہ کو خون میں نہ بہلاتے. آپ میدان جنگ میں کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں, میرے صحابہ چلو جنت کی طرف. یہ میدان جنگ, یہ میدان جنگ نہیں, یہ جنت کی طرف بلاوا ہے. جنت میں کیسے داخل ہوگے, جب گردنیں کٹاؤ, خون بہاؤ, خود خون میں نہاؤ, دشمنوں کو خون میں نہلاؤ. جنت اتنی آسان ہوتی تو نبی صحاب نبی اپنے صحابہ کو قربان نہ کرتے. میں کیوں جاؤں جنت لے لیں, میں کیوں جاؤں مرنے مرنے کے لیے, میں اپنے گھر میں بیٹھ کر فکر اذکار کر لوں گا. مولوی صاحب میں پانچ نماز پڑھ لیتا ہوں بس کافی. میرے بھائیو یہ دنیا نہیں رہ جانے والی. آپ نے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے نا, یہ مال, یہ بینک بیلنس, یہ کوٹیاں, یہ کاریں جس کے لیے ہم اتراتے ہیں, جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. جب کوئی امیر مر جاتا ہے اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں یا نہیں؟ کفن کا ٹکڑا جو غریب کو میسر آتا ہے اس کو بھی وہی ملتا ہے یا نہیں؟ اس کے بھی رشتے دار اس کو وہیں چھوڑ کر, جس کو جیسے غریب کو چھوڑ کر جاتے ہیں واپس پلٹ آتے ہیں کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ساتھی ہوتے ہیں, ایک وہ جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ گیا, یہ مال یہ ساتھ نہیں دیتا, مرتے ہی وراثت تقسیم ہو گئی, تو لے جا تو لے جا تو لے جا. ایک وہ ساتھی جو مرتے ہی ساتھ نہیں چھوڑتے, آتے ہیں کہاں تک, قبر تک. قبر میں دفن کرنے کے بعد اب تو جانے فرشتے جانے, السلام علیکم ہم جا رہے ہیں. تیسرا ساتھی قبر میں موجود ہوتا, بہترین صورت بنا کر قبر میں آتا ہے. بندہ پوچھتا ہے تو کون؟ وہ کہتا ہے میں تیرے اعمال صالح ہوں. دنیا میں جو تو نے نیکیاں کی اللہ نے مجھ کو ایک بہترین صورت بنا کر اس قبر میں بھیجا, آ مجھ سے مانوس ہو جا, میں تیرا ساتھی ہوں. اور اصل میں یہی صاحب مالدار قبر میں کیا لے کر جائے گا؟ کچھ ساتھ نہیں جائے گا سوائے ان اعمال صالحہ کے. کفر کو مٹایا, توحید کو پھیلایا, سنت کو پھیلایا, بدعت کو مٹایا, اس نے اس سے مدد کی, یہ اعمال صالحہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں. اور اگر ایک انسان ان سے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لے, اللہ اس کو موقع دے, اس کی زندگی میں موقع آئے اور یہ کہے کہ صبح مجھے کیا ضرورت ہے اور لوگ کر لیں, پھر قبر میں کیا جائے گا سوائے نحوست کے اور کچھ بھی نہیں. میرے بھائیو غور و فکر کر لو, میدان معاشر کا نقشہ اپنے سامنے رکھو, اللہ کے سوال و جواب کو اپنے سامنے رکھو. اس دن دیکھو جس دن مصیبت میں کام آنے والا کوئی نہیں ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ. کس کو سایہ نصیب ہوگا؟ ہم حقدار ہوں گے اس سائے کے؟ ہمارے اعمال اس قادر ہوں گے کہ اللہ کے نبی ہماری بھی سفارش کر سکیں, ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں, ہمیں بھی اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی پلائیں. اس وقت کے لیے تیاری کر لو. دنیا عارضی چیز ہے, تباہ ہونے والی چیز ہے, باقی رہنے والی آخرت ہے. آخر
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله